الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الحدید کی آیات بینات کا مطالعہ سلسلہ چل رہا ہے. آج میں نے آپ کے سامنے آیات 7-9 کی تلاوت کی ہے. ان میں سے آیت نمبر 7 کا بیان کسی درجے میں گزشتہ نشست میں ہو چکا ہے، جس میں بنیادی دعوت ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانفقوا اور لگا دو کھپا دو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، ہر اس چیز میں سے جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. فالذین آمنوا منکم، پس جو کوئی بھی تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا اور جنہوں نے لگا دیا کھپا دیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب آگے جو آیات، دو آیات آ رہی ہیں، اس میں سے آیت نمبر 8 میں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان حقیقی نہیں رکھتے ہو، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان کامل رکھو. وقد اخذ میثاقکم، اور وہ تو تم سے قول و قرار، عہد و پیمان، میثاق لے چکا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. تو بتائیے، پہلی بات تو اس میں کوئی شک رہتا ہے کہ یہ خطاب جو ہے یہ اہل ایمان سے ہے، یعنی یہ اس میں کہیں اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کفار کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کو رب جھنجھوڑ رہا ہے کہ جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو کیوں پورے نہیں کرتے ہو. یعنی ایمان مطلوب اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ذاتی انفرادی زندگی بھی شریعت کے مطابق ہو، اور اجتماعی زندگی میں بھی شریعت کے نفاذ کے لیے مال اور جان جو ہے اس سے جہاد کیا جا رہا ہو، اسے اللہ کے راستے میں لگایا اور کھپایا جا رہا ہو. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شکر گزاری اور احسان مندی کا تقاضا ہے کہ صرف نہ صرف اس پر دل و جان سے ایمان رکھیں، بلکہ اس کے احکامات کی اطاعت بھی کی جائے. ایمان اس یعنی اس ایمان کے لیے جو ایک ترغیب کا انداز بھی ہے اور ایک ترہیب کا انداز بھی ہے، اس لیے کہ ایک سوالیہ انداز میں پوچھا گیا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور تمہارے لیے کیا عذر ہو سکتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ تم پر تو ایمان تقاضا ہے تمہاری عقل سلیم کا بھی اور تمہاری فطرت کا بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تمہیں دعوت دے رہے ہیں. دیکھیے، اس میں کچھ لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ جی یہ بات تو صحابہ کرام سے ہوگی کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس دعوت دے رہے تھے، آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوی اور روحانی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث مبارکہ، اعمال، ایک ایک گوشہ جو زندگی کا محفوظ ہے وہ ہمیں عمل کی دعوت دے رہا ہے. یوں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آج بھی بالفعل موجود ہے. تو اس سے کمزور مسلمانوں اور خاص طور سے ہم جو آج کے ہمارے مسلمانوں کو پکے اور سچے ایمان کی دعوت جو ہے دی جا رہی ہے، یعنی تمہیں اس اللہ پر ایمان لانا چاہیے اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان کے سارے اسباب موجود ہیں. ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل و فکر سے نوازا ہے، دوسری طرف دلائل و براہین سے کائنات یہ پوری کھلی کتاب کی طرح ہے. اس کی طرف میں اشارے گزشتہ اس میں بھی کر چکا ہوں کہ اللہ کی نشانیاں تو قدم قدم پر بکھری ہوئی ہیں. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو ایمان نہ لانے کا کیا جواب؟ اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اہل پاکستان کو تو اللہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ تمہیں تو اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، تمہارے کان میں جو سب سے پہلی آواز آئی وہ کس کے بارے میں آئی؟ وہ تو اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی بات آئی. تمہارے کان میں، ایک کان میں اذان دی گئی، دوسرے کان میں اقامت سنائی گئی. تمہیں کیا عذر ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے؟ اور تمہارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ پوری کی پوری محفوظ اور بالفعل تمہارے درمیان موجود ہے. تو گویا کہ تم تقاضا یہ ہے کہ صدق کے دل کے ساتھ نہ صرف ایمان لاؤ بلکہ اللہ اور رسول کے ہر حکم پر لبیک کہو. اور اس میں گویا پوچھا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمہارا جو ایمان کا دعویٰ ہے یہ لپ سروس تک محدود کیوں ہے؟ یہ تمہاری سیرت و کردار میں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک حقیقی ماننے والے کون ہیں؟ وہ تو بار بار اس مسجد کے اندر بانی محترم رحمت اللہ سے لے کر آج تک آپ کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی رہی کہ جناب اللہ نے خود حقیقی ایمان والوں کا نقشہ کھولا ہے جگہ جگہ قرآن مجید میں. صرف ایک ریفرنس آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 پیش کرتا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون، بے شک حقیقی ایمان والے تو وہی ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا، اور پھر وہ کسی شک و شبے کا شکار نہیں ہوئے. پھر انہیں نہ امریکہ کی چمک دمک، نہ کینیڈا کی چمک دمک، نہ آسٹریلیا کی چمک دمک، نہ نیوزی لینڈ کی چمک دمک نے متاثر. لیکن آج کیا ہے؟ آج تو معاملات اس کے برعکس ہیں. تو حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں. گویا ایک آیت میں ہر شخص اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتا ہے، اگرچہ اس حوالے سے آپ کو جگہ جگہ پر جو ہے اور بھی ایسے ریفرنس ملے. ایک ایک آیت آپ کو بتا دے گی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 میں جو ہے جان لیجئے کہ جناب 8 محبتیں دنیا اور اس کی، اور 3 محبتیں اللہ اور رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی، دونوں کو کمپیئر کر لو کون سا پلڑا بھاری ہے، پتہ چل جائے گا کہ ایمان حقیقی ہے کہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، امام بیہقی رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یکون حواہ تبعا لما جئت به، جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس ہدایت، اس شریعت، اس نظام عدل و قسط کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. تو آج بتائیے، میں نے گزشتہ گفتگو ختم کی تھی اس بات پر کہ ہم آج من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں گزار رہے ہیں. ہمیں، ہم میں سے کون ہے جو انکاری ہو کہ ہاں یہ فرائض ہم پر جو ہے لازم ہیں؟ زبان سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ٹھیک ہے جی، باتیں ساری ٹھیک ہیں مگر کیا کریں، دل نہیں چاہتا ہے. کہیں بہانہ کر دیا جائے گا خواتین نہیں مانتی ہیں، کہیں کہہ دیا جائے گا عزیز رشتہ دار جو ہے وہ نہیں جو ہے، لیکن بالفعل جو ہے وہ اللہ اور رسول کے احکام کی بجائے خواہش نفس کی پیروی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ایمان مطلوب ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف انسان کا اپنا عمل جو ہے شریعت کے مطابق ہو بلکہ وہ اجتماعی زندگی میں بھی شریعت کے بھرپور نفاذ کے لیے مال اور جان کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہو. یہ آپ کے سامنے جو آیت آئی ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے, اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو, اس ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھولے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس میں دیکھیے وہ جو کہا گیا کہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ, خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالی کی ربوبیت. ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, لیکن اور یہ فیکٹ ہے, ہماری سروائیول, ہمارا ایگزسٹنس وہ کس کی نظر کرم کے صدقے ہے؟ اگر سانس کی یہ دور چل رہی ہے تو کس کا کرم اور احسان ہے؟ اگر جو ہے وہ سارے ہمارے جو ہے جسمانی اور نفسانی اور روحانی تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں تو وہ کس کی رحمتوں کے صدقے پورے ہو رہے ہیں؟ تو وہ رب ہے, تو اس کو ایک ان کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور پھر اسی پر ایمان نہ لاؤ. یہ تو جو ہے وہ کتنی اس سے بڑھ کر جو ہے وہ انسان کے لیے گویا کہ ناشکری کا مقام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا ظاہر و باطن, تمہارا جسم و جان کا روا نواں اس کی حمد و ثنا اور اس کی شکر و مدہ میں رطب اللسان ہو جائے, اور شکر کا یہ عملی مظاہرہ ہوگا کہ تم اس پر ایمان اور عمل کے تقاضے جو ہے ان کو پورا کر کے دکھاؤ. اس طرح سے تمہیں دنیا کی بھلائیاں بھی حاصل ہوں گی اور اخروی نجات بھی تمہارے لیے جو ہے اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ تم اپنے رب کے ہر حکم اور ارشاد پر دل و جان کے ساتھ لبیک کہو. اور اسی سچے ایمان کے لیے یہاں پر جھنجھوڑا جا رہا ہے, اور اس میں جو ہے گویا کہ اس میں جو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری, یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں. اس لیے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے, اس لیے ہے اسوہ حسنہ صحابہ کرام کا جو ہے ہمارے سامنے کہ جناب کس طرح سے انہوں نے سمجھا کہ اللہ پر سچے ایمان کے تقاضے کیا ہیں اور کس طرح سے انہوں نے دل و جان کے ساتھ جو ہے اس پر عمل کر کے دکھایا. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی غیر پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دے رہے, بلکہ ایک ایسی ہستی پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں جو تمہارا رب محسن حقیقی, اسی نے تمہیں وجود بخشا اور اسی کی وہی تمہارا مالک ہے, وہی تمہارا رازق ہے, وہی تمہاری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے, وہی تمہیں پال رہا ہے. شکر گزاری اور احسان مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ صرف اور صرف رب پر ایمان لایا جائے, اور یہ جو ظاہری چمک دمک ہے, یہ جو ہم نے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی جہاں پوزیٹیولی ساری باتیں کہیں, وہاں نیگیٹولی فرمایا طائفہ عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. نام عبد الرحمن ہے لیکن پوجا اور پرستش کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اور یہ باتیں جتنی اس زمانے میں تھیں اس سے شاید ہزار لاکھ گنا زیادہ آج سچی ہیں. آج یہ درہم و دینار, یہ ڈالر, یہ یورو, یہ ریال, یہ ہمارے معبود بن چکے ہیں. ان کے لیے ہم اپنی ساری کی ساری جو ہے اب جو ہے ایمان اور عمل کے تقاضے جو ہیں ان کو کمپرومائز کرنے پر تیار ہیں. وہ آگے فرمایا وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ, اور وہ تو تم سے عہد و پیمان لے چکا ہے. اس میں اشارہ ہے ایک تو وہ عہد و پیمان جس کو پڑھ کر, جس کو ادا کر کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں. یہ جو کلمہ ہے جو ہر مسلمان ادا کرتا ہے اس کا لازمی اور منطقی تقاضا کیا ہے کہ معبود کس کو مانا جائے؟ صرف اللہ کو. مالک حقیقی وہ, حکمران وہ, یہ ساری باتیں ہم نے اس ابتدائی سے آیات میں اللہ کی صفات کے حوالے سے سمجھ چکے ہیں, تو پھر بات کس کی مانی چاہیے جانی چاہیے؟ وہ کسی کی مانی چاہیے نہیں چاہیے. اور اسی عہد کو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ان الفاظ میں بیان فرمایا. یہ جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ کلمہ جو ہے ایک عہد و پیمان ہے اللہ کے ساتھ جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نے تو خرید لیے ہیں اہل ایمان سے, ان کی جانیں بھی اور ان کے مال ان کے لیے ہو جنت. ایک طرف دیکھیے یہ کتنا جو ہے وہ اعزاز کا مقام ہے. خریدار کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. مال اور جان دیا ہوا کس کا ہے؟ اسی کا. لیکن وہی اس کی یہ قیمت لگا رہا ہے کہ اگر اس کو میرے راستے میں لگا دو کھپا دو تو اس کی جو ہے قیمت ہمارے لیے جنت. گویا جنت کی قیمت یہ مال اور جان جو اس کو دیا ہوا ہے اس کے راستے میں لگا کھپا دیا جائے. اور اس کے لیے جان کی بازی کھیلنے سے بھی دگریز نہیں کرنا ہوگا. یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, یہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں, یعنی یہ غازی بھی بنتے ہیں اور شہید. اس عہد کی روح سے, اور ایسے آگے فرمایا آپ, یہ نہیں یہ جو ہے فیقتلون وعدن علیہ حقا, یہ پکا اور سچا وعدہ ہے اللہ کے ذمے. فی التورات والانجیل والقرآن, وہ وعدہ جو تورات میں موجود, انجیل میں موجود اور قرآن, خود قرآن میں موجود. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, پس خوشیاں منا اس سودے پر, اس ڈیل پر, ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو ہے بیعت ہوتی ہے نا, یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے, یہ سودا ہے. اس سے بڑا عہد و پیمان اور قول و قرار ہو سکتا ہے؟ یہ تو پہلا اشارہ تو اس کی طرف ہے. اس ایفائے عہد اور ادائے امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے تحت ہم اپنی جان اور مال کا سودا کلمہ پڑھ کر کس کے ہاتھ پر کر چکے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ پر. اب ہمارے پاس یہ جان اور مال اللہ کی امانتیں ہیں, ان کا جب تک بھی ہم یہ ہمارے پاس ہے ہمیں اسے حکموں کے مطابق استعمال کرنا ہے, اس کی اطاعت, اس کے دین کی سربلندی کے لیے اس طرح سے لگائے کھپائیں کہ ہم قتال فی سبیل اللہ کی طرف جانے والی راہ پر چل کر فیقتلون ویقتلون کی شہادت حاصل کریں, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی جو قیمت طے کی ہے اس جنت میں اللہ اپنے فضل سے ہمیں داخل فرما دے. یہ ایک پہلو میں نے آپ کو اس میثاق کا بتایا. اسی میثاق کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الاعراف کی آیات 172 تا 74 میں فرمایا, اور اس میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, اور جبکہ تیرے پروردگار نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور ان سے گواہی لی ان کے اپنے نفسوں پر. سارے کے سارے انسانوں کی روحیں, اس کی اشارہ جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے کے انسانوں کی روحیں جو ہیں وہ پیدا کی گئیں اور ان سے اللہ نے گواہی لی. وہ گواہی کیا تھی؟ الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور کیا جواب دیا تھا؟ آپ کو یا مجھے احساس ہو, یاد ہو یا نہ یاد ہو, میں بھی اور آپ بھی, ہماری روحیں وہاں پر یہ جواب دے کر ہیں, قالوا بلا, بے شک اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. آج جو لمحہ بھی ہم اللہ کی نافرمانی میں, اللہ کی معصیت میں بسر کرتے ہیں, اس لمحے ہم اس عہد کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ربط ہے سورہ فاتحہ میں جو بار بار ہم سے کہلوایا جا رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین, یاد آتا رہے کہ ایک عہد ہے جو ہم رب کے ساتھ کرتے ہیں. رب کے معنی صرف پالنے والے کے نہیں ہوتے ہیں, رب کے معنی مالک کے بھی ہیں, رب کے معنی آقا کے بھی ہیں, رب کے معنی لارڈ. اف ہی از دا لارڈ دین واٹ آر وی, وی آر دا سلیوز. اور سلیو کا کام کیا ہوتا ہے؟ آقا کی بات ہر وقت ہر گھڑی ہر جگہ ماننا. یہی فرق ہے کسی ملازم یا نوکر اور غلام کے اندر. تو ہم تو بائی برتھ جو ہیں ہم تو اللہ کے غلام ہیں. کسی کو احساس ہو نہ ہو تو اس لیے اللہ نے اس کا یاد دہانی کے لیے کرایا. اور یہ کیوں کہلوایا؟ انت قولو, انہوں نے سب نے کہا کہ ہاں شہیدنا, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اللہ نے کہا انت قولو یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, مبادا کہ تم قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ ہم تو اس عہد و پیمان سے, قول و قرار سے غافل تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. بہرحال اس عہد و میثاق کا اور قول و قرار کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صدق دل کے ساتھ اللہ کی ہر بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو پورا کیا. اچھا, اسی طرح سے دیکھیے قرآن میں اس عہد اور میثاق کے لیے ہمیں کتنے جو ہے ریفرنسز ملتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6, اس میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ کی وہ نعمت اور انعام جو اس نے تم پر فرمایا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاسَخَكُمْ بِهِ، اور اس کے اس پختہ عہد کو جو اس نے تم سے لیا، اِذْ قُلْتُمْ، جبکہ تم نے کہا، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی. کچھ یاد ہے سورہ بقرہ کی جو دو آخری دو آیات جو سفر معراج کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور تحفہ عطا ہوئی، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور صبح کے اوقات میں بھی اس کی تلاوت کا جو ہے وہ اس کی ترغیب ہے، ان میں یہی بات ہے، سمعنا واطعنا. اور کلمہ طیبہ کیا ہے؟ پھر آپ ریلیٹ کیجئے تو یہی چیز ہے اس کے اندر بھی، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی. یہ کہہ کر اقرار کیا تھا، یہ یاد کرو اس قول و قرار کو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی اگر سمعنا واطعنا کے تقاضے پورے کرو گے تو اللہ کا تقوی ہوگا، اگر اس کے برعکس زندگی گزار رہے ہو تو اللہ کے تقوی والی زندگی نہیں، فسق و فجور والی زندگی گزار رہے ہو. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو اللہ تو سینوں کے اندر جو بھید ہیں ان سے بھی جو ہے خوب اچھی طرح سے آگاہ ہے. سو اس عہد کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی جو ہے عقل اور نقل دونوں کے اعتبار سے جو ہے لازم ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی رضا والے راستوں کو اختیار کریں. بعض مفسرین نے اس میثاک سے مراد بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لی ہے، اور لفظ میثاک کا عموم ان سب کو ہی جو ہے وہ کور کرتا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی نے اس میثاک کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، جو بیعت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لیا کرتے تھے. وہ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی السمع والطاعۃ، وہ جو اللہ کہہ رہا ہے سمعنا واطعنا، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کس بات کی ہو رہی ہے؟ سننے کی اور اطاعت اختیار کرنی. فی النشاط والکسل، یعنی دل کی آمادگی کا معاملہ ہو، چستی کا معاملہ ہو یا سستی کا معاملہ ہو، کسل مندی ہو یا دل آمادہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں سننی ہے، سننا اور اطاعت. یہ سوچ لیجئے، ہم چھوٹی سی ذرا سی تکلیف، معمولی سے نزلہ زکام پر سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ نماز جو ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں. یہاں عہد ہے، بڑے سے بڑی اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا بھی، چاہے وہ خوشی سے ہو یا ایک جو ہے وہ اپنے طبیعت پر جبر کر کے کرنا پڑے، اس بات کا عہد دے رہا. وَلَن نَفْقَتَ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، اور یہ کہ اللہ کی راہ میں ہر حال میں خرچ کریں گے، خواہ خوشحالی ہو یا تنگی ہو. وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهَى عَنِ الْمُنكَرِ، اور یہ کہ نیکی کا حکم سنیں گے بھی اور نیکی کا حکم دیں گے بھی، برائی سے خود بھی رکیں گے اور برائی سے روکیں گے بھی. وَعَلَى أَن نَقُولَ فِي اللَّهِ تَعَالَى وَلَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور یہ کہ ہم اللہ کی خاطر حق بات ضرور کہیں گے اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ اندازہ تو کریں یہ باتیں جو ہے کس طرح سے ہیمر فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بعد والوں کے لیے سنت اور طریقہ چھوڑا کہ یہ قول و قرار جو ہے اس کو تازہ کرنا، اصل سمجھ لیجئے، وہ تو عالم اروا میں کر کے آئے، لیکن اس کو بار بار تازہ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے اس سے کلیئر ہو کے آ رہی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور اس ارشاد سے واضح فرما دیا کہ تم لوگ اپنے رب کے ہر حکم کو بجا لاؤ اگر تم واقعی ایماندار ہو، کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے، اور اب کسی شک و شبوں کی گنجائش باقی نہیں رہی. اسی کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ، رشد کا راستہ واضح ہو چکا ہے گمراہی سے ہٹ کر. نا چوائس از ویری کلیئر، آج ہم ہدایت کا راستہ، رشد کا راستہ چھوڑ کر گمراہیوں کی طرف جو ہے جا رہے ہیں، تاریکیوں کی طرف جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے ایمان محض، جیسے میں نے پہلے کہا، زبانی لپ سروس کا نام نہیں ہے. ایمان کا لازمی اور منطقی تقاضا ہے اللہ سبحانہ تعالی کے سارے احکام کو دل و جان کے ساتھ جو ہے ماننا، ان پر عمل کرنا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی آپ نے خطبہ جمعہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بار بار سنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب بہت کم ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو، الا قال، مگر یہ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں بار بار ہمیں یہ بات سنائی جاتی تھی، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں وصف امانت داری نہیں ہے. اب امانت کا تعلق عمل سے ہے یا صرف عقیدے سے؟ اور امانت کو پورا کرنا یہ کتنا بڑا اپنی جگہ جو ہے ایک مستقل مضمون ہے جو اس کو بہتر ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے. پتا چلا کہ یہ صرف جو ہے ایک زبانی جو ہے جمع خرچ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں امن ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کی ساری باتوں پر سچے دل سے نہ صرف یہ کہ یقین ہو بلکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کاموں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کی دعوت دی ہے اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار جو ہے سارے کے انکار کے مترادف ہوگا. تو یہ تو سورہ آیت نمبر 8 میں جو ہے جو جھنجھوڑا گیا کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. اب آیت نمبر 9 میں، یعنی ایمان کی اگر کمی محسوس ہو رہی ہے تو ایمان ملے گا کہاں سے؟ هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہی اللہ جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات، واضح آیات. کیوں نازل فرماتا ہے؟ لِيُخْرِجَكُمْ، تاکہ تم سب کو نکالے، من الظلمات الی النور، یہ جو کفر و شرک کے اندھیرے ہیں، یہ جو مادہ پرستی کی تاریکیاں ہیں، ان سے نکال کر نور ایمان کی طرف سے ملائے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو تم پر بہت زیادہ شفقت فرمانے والا مہربان. گویا اب یہ جو دین کا پہلا تقاضا ایمان کی دعوت ہے، یعنی ایمان حقیقی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم. اندھیروں سے مراد بے یقینی، شرک، کفر، الحاد، مادیت اور حرص و ہوا کی غلامی، اس سب سے نکالنا جو ہے، اور نور سے مراد ایمان حقیقی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایمان صحابہ کے دلوں میں منور فرمایا تھا تو یہ قرآن مجید کی آیات بینات کے ذریعے سے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب اور یہ طریقہ کار قرآن میں 4 مرتبہ جو ہے نقل ہوا، بیان ہوا کہ آپ صلی یتلو علیہم آیات، ہی وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم فرماتے ہیں. تو دین کا پہلا تقاضا پورا کرنے، یعنی ایمان حقیقی کے حصول کا ذریعہ ہے قرآن حکیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ واضح آیات نازل فرمائیں جن سے وہ تمہیں اندھیروں سے، تاریکیوں سے نور کی طرف لا رہے ہیں. یہ اندھیرے بے یقینی کے ہیں، شرک کے ہیں، کفر کے ہیں، الہاد کے ہیں، مادہ پرستی کے ہیں، یا آج کے اصطلاح کے مطابق زر پرستی کے ہیں، اور جتنی بھی انسان کے لیے نفس پرستی کے جو ہیں. تو حرص و ہوا کی غلامی سے نکال کر نور، نور سے مراد ایمان حقیقی ہے. اور سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں جو ہے قرآن حکیم میں ایمان کو نور کہا گیا ہے، جو کہ نور فطرت اور نور وحی کا مجموعہ ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں بھی قرآن حکیم کے لیے لفظ نور آیا ہے، جس میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے، اور وہ نور خود یہ قرآن مجید. گویا کہ قرآن از خود نور ہے، اور اسی سے نور ایمان حاصل ہوتا ہے. ایمان حقیقی کا حصول کا ذریعہ جو ہے قرآن حکیم کی آیات بینات پر غور و فکر ہے. آیت کے معنی ہی نشانی کے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کے قلب میں موجود ایمان تازہ اور شعور کی سطح پر اجاگر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات بینات کی تلاوت کے ذریعے سے جو ہے صحابہ کے نور کو ایمان سے منور فرمایا، اور شرک، الہاد اور مادہ پرستی سے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آج سے زیادہ تاریکیاں تھیں، لیکن اس میں جو ہے نور ایمان کی شمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو ہے جگائی کہ توحید ان کے اندر سراج کر گئی، ان کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر سے بھی کم ہو گئی، اور فکر آخرت ان پر جو ہے طاری ہو گئی، اور رسالت کو وہ نوع انسانی کے لیے عظیم ترین رحمت سمجھنے لگے. بقول مولانا ظفر علی خان، ایمان کے لیے انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. تو اور یہی قرآن کی تاثیر جو ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں جو ہے بیان کی گئی، اور وہاں پر بھی جو ہے جو اسلوب میں نے ابھی آپ کو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کا سنایا، یہی بات وہاں بھی آ رہی ہے کہ انما المومنون، بے شک حقیقی ایمان والے تو وہی ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمَانًا، تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. ہم میں سے ہر شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، کیا میرے اور آپ کے ایمان میں قرآن کی آیات بینات سے اضافہ ہوتا ہے، یا جو رات رات بھر جو ہے اور لہو لعب کی محفلیں ہیں ان کے اندر ہماری مشغولیات اور دلچسپیاں ہیں. ہر شخص دیکھے، جائزہ لے کہ جو ہے یہ جو اللہ نے فرمایا کہ حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. تو پتہ چل جائے گا کہ جناب ہم کہاں کھڑے ہیں. سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں بیان کیا گیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکوں کو بھی ایمان سارا کا سارا قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہے اس کی تکمیل ہوئی ہے. جیسا کہ فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہی من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے ہدایت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں، یعنی جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک پوری دنیا کے لیے ہدایت کا روشن چراغ بنا، اور اسی کی شمعیں ہیں جو ہر طرف جو ہیں وہ لہلہا رہی ہیں. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایمان حقیقی کو مسلسل اس کے حصول کے لیے کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ دین کی سربلندی کا کن کے ساتھ ہے. فرمایا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بالا تر ہوگے، غالب ہوگے اگر تم حقیقی ایمان والے ہو. تو اس لحاظ سے بھی اس حقیقی ایمان کا حصول میری اور آپ کی ایک جو ہے لازمی ضرورت ہے. آیات بینات، اس سے مراد جو ہے جیسے فرمایا کہ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، کہ وہی ہے جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف. ایسے قطعی دلائل اور نشانیاں جو حق اور باطل کو نکھار دینے والی ہوں، اور جان لیجئے کہ ان میں سے سب سے بڑی، سب سے اہم، سب سے واضح، سب سے جلی آیت اور نشانی اور معجزہ یہ قرآن مجید. اس کا معجزہ ہونے کا پہلو جو ہے یہ بھی بہت کم لوگوں کو جو ہے واضح ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ جی آپ ہمیں ویسے ہی اسی معجزے دکھائیے جیسے کہ سابقہ انبیاء کو ملتے تھے. اللہ کی ایک ہی بات کہ اب یہ قرآن معجزہ ہے. اس وقت میرا کوئی موضوع نہیں ہے یہ، ورنہ میں اس کو الگ سے آپ کو بتاؤں. اور سورہ بقرہ میں جو کہا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے بندے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورت لا کر دکھاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا لو جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں اگر تم سچے ہو. معجزہ کہتے ہیں اسے جو عاجز کر دے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ معجزہ اس دن بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، تا قیام قیامت کو اس کا ایک آیت بھی اس کے برابر لا کر نہیں دکھا سکتا. تو معجزہ تو وہ ہوا نا، پچھلے انبیاء کے معجزے ان کی زندگی میں معجزہ تھے، عصائے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا، آپ صلی علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لکڑی کی گلٹھیا تھی. قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی، دنیا میں بھی معجزہ، اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی معجزہ تاکہ ہمیں قیامت ہو. اس سے بڑا معجزہ نہ آیا ہے نہ آئے گا. یہ اپنی زبان و بیان، اپنے معنی، اپنے احکام، اپنی قوت تاثیر، ہر اعتبار سے معجزہ، بلکہ معجزوں کا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ، آیت عظمیٰ اور حق کی سب سے بڑی دلیل اور برہان جو ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح دلائل اور روشن آیتیں نازل فرمائیں. کیوں نازل فرمائیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے، جو کہ خواہشات نفس کی پیروی کی تاریکیاں ہیں، دنیا پرستی کی تاریکیاں ہیں، مال و زر کی محبت کی تاریکیاں ہیں، ان سے نکال کر اور تمہیں وہ شوق ہدایت کے اس نور عظیم سے مشرف اور ہمکنار کرے جو ایمان صادق اور جو ہے آخرت سے، آخرت کی محبت سے جو کرنیں پھونکتی ہیں، اور تاکہ اس طرح سے تم لوگ دنیا اور آخرت کی سعادت اور حقیقی فوز و فلاح کو پا سکو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے حق میں سب سے بڑی رحمت اور شفقت ہے. اللہ جس کا تعارف سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں کرایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ولی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے حقیقی ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف. کیسے نکالتا ہے؟ وہ ابھی ہم آیت جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہے. اس نے آیات بینات نازل فرمائی ہیں جن سے وہ تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے. اور اس کے بس والذین کفروا، جو اللہ کے منکر ہیں، ناشکرے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ولی اور پشت پناہ تو طاغوت، اللہ کے باغی شیاطین. یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں نور سے تاریکیوں کی طرف نکال کر لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. چوائس از یورز، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ایک راستہ ہے جس میں اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف ہونا ہے، اور دوسرا راستہ ہے جو کہ انسان کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی کی طرف لے جانے والا ہے. تو گویا نور وحی اور ہدایت یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور عنایت ہے، اور یہ خود بندوں کی اپنی بھلائی کے لیے ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیات بینات نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. کفر و شرک، ضلالت و گمراہی، جہالت و معصیت کے گھٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کر ایمان و توحید، اطاعت، بندگی خداوندی اور صراط مستقیم اور راہ مبین کی طرف، جو کہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے کرے، جو اللہ پاک کا اس کے بندوں پر سب سے بڑا انعام اور احسان ہے. پس تم یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے. دین کا راستہ مشکل کا راستہ نہیں ہے، بلکہ اس نے تو اپنا یہ فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے، یہ آسانی والا مانتا ہے. وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تو تمہارے حق میں بہت زیادہ رافت اور رحمت فرمانے والا ہے. یعنی یہاں انا کے لفظ کے ساتھ تاکید سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ بے شک اللہ تم پر انتہائی شفیق، انتہائی مہربان، اتنا مہربان، اتنا شفیق کہ اس کی شفقت اور رحمت اور عنایت کا کوئی تم نہ تصور کر سکتے ہو، نہ ہی اس کی کوئی لمٹ ہے، نہ کنارہ ہے. وہ اپنی اس رحمت اور شفقت بنا پر اس نے تمہارے لیے ایمان و اطاعت اور حق و صداقت کی عظیم الشان اور بے مثال روشنی نور ایمان کا اہتمام کیا، ورنہ تم تو حیوانات اور مخلوقات سے بھی گرے گزرے تھے. عقل و فکر کی پونجی رکھنے کے باوجود ہدایت سے محروم. سو تم لوگ سوچو کہ اگر وہ تمہارے لیے یہ عظیم الشان ہدایت اور رہنمائی مہیا نہ فرماتا. آپ کو پتا ہے دنیا آج بھی جو ہے ادھر ادھر دھکے کھاتی پھر رہی ہے. یہ جو اس ہدایت کی پیروی کرتا ہے اسی کے لیے کامیابی ہے، باقی سب کے لیے افراط و تفرید کے دھکے ہیں. اور اس میں اس نے جو ہے رافت اور رحمت جو ہے اس دونوں کے لیے جو ہے یہ دونوں صفات اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. یہ کہ سورہ توبہ کے آخر میں یہی صفات جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی ہیں کہ جناب لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو یہ رافت اور رحمت، اور یہ جو ہے سورہ حدید کے آگے چل کر آیت نمبر 27 میں بھی ہم جس کو پڑھیں گے، ان دونوں صفات کے مابین ایک بڑا گہرا ربط ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جانا اور اس کے دکھ کو اپنے اندر محسوس کرنا یہ رافت ہے. کہ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امید کہ سارے جہاں کا درد ہمارے ذکر میں ہے. اور پھر اس کے دکھ کو دور کرنے کے لیے آمادہ اور متوجہ ہو جانا یہ رحمت ہے. تو ایک ہی عمل کے یہ دو رخ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان رؤوفی اور شان رحیمی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ قرآن حکیم جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ اللہ کے بندوں کو عقائد اور اعمال کے حوالے سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں ان کو لے آئے۔ اب یہ اللہ کے بندے اگر اس کو فالو کریں گے تو دنیا میں بھی افراط و تفریط کے دھکوں سے بچیں گے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی اللہ کی رافت اور رحمت اور بندوں کے حق میں کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ گویا کہ روف کے اندر جو ہے کسی تکلیف کو جو ہے دور کرنے کا پہلو غالب ہے، اور رحیم میں خیر ہی خیر جو ہے، رحمتوں اور خیر کی طرف جو ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ یہ صرف ہمارے لیے اللہ نے یہ نہیں نازل کیا، یہ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے بھی نازل کیا ہے۔ اس لیے کہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل فرمائی۔ کیوں نازل فرمائی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ پوری انسانیت کو نکالیں تاریکیوں سے نور کی طرف۔ آپ سوچیے یہ کام کس کے کرنے کا ہے؟ لنک آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے ہم وہ نور ایمان اپنے اندر جذب کریں، اپنے اعمال سے ایک دین والا معاشرہ قائم کر کے دکھائیں، تو پھر پوری انسانیت کو اس تاریکی سے نکالنا یہ ہمارا فرض منصبی اس میں آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، تاکہ انہیں نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے حکم سے، الى صراط العزیز الحمید، اس راستے کی، اس اللہ کے راستے کی طرف جو کہ بہت ہی عزت و غلبے والا اور لائق حمد و ثنا ستائش ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا تھا، ان کی زندگیاں اس مشن کے تحت گزرتی تھیں۔ اور آپ کو اب جو ہے اس حوالے سے وہ جو تاریخی واقعہ ہے سنا کر اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ ایران کی سرزمین پر ایرانی کمانڈر رستم اور اس کے سامنے مسلمانوں کے نمائندے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے وہ جس بات کا اظہار کیا تھا میں اس کا آپ کو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ رستم نے اپنا نمائندہ بھیجا اور کہا کہ تم ہماری سرزمین پر کس لیے وارد ہوئے؟ اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم سپاہی سے لے کر تمہارے جرنیل تک سب کو جو ہے حسب منشا مال تحفے تحائف دے کر تمہیں رخصت کر دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان نے کو نمائندے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے جس شان بے نیازی سے اس کا جواب دیا وہ تاریخ کا ایک عظیم المثال واقعہ ہے۔ جناب ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت سادہ لباس، ہاتھ میں تلوار، اور ایران کے وہ جو دبیز قالین تھے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی تلوار کو ٹیکتے ہوئے اور اس سے چلتے ہوئے رستم کے برابر جا کر بیٹھ گئے۔ ایرانیوں کے لیے پہلا موقع تھا کہ کسی عام آدمی کو اپنے سردار کے برابر بیٹھے ہوا دیکھیں، اور وہ دانت پیس کر رہ گیا کہ یہ کیسا گستاخ آدمی ہے۔ مذاکرات شروع ہوئے تو اس کے دوران رستم کے ایک سوال کے جواب میں اس نے پوچھا کہ بھئی تم کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت ربیع رضی اللہ عنہ جو اپنی آمد کا مقصد بتایا تھا، اللہ کرے کہ وہ ہمیں یاد رہے، ہماری مقصد کا آمد کا مقصد اس سے مختلف نہیں ہے۔ اور یہ میں پہلے آپ کو وہ آیت سنا دوں، ہماری آمد کا مقصد کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، تم بہترین امت ہو، کن کے لیے نکالے گئے ہو؟ پوری انسانیت کے لیے برپا کیے گئے۔ یہ وہ پیغام تھا جو حضرت ربیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا قد ارسلنا، پہلی بات یہ کہ ہم خود آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا نا کہ کن تم خیرہ امتن اخرجت، نکالے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں۔ کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ لنخرج الناس من الظلمات الجہالۃ الى نور الایمان، تاکہ ہم پوری انسانیت کو، لوگوں کو نکالیں جہالت کی تاریکیوں سے نور ایمان کی طرف۔ یہ ہے ہمارا مشن، یہ ہے ہمارا مقصد زندگی۔ اور دوسری بات، وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور عوام کو بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام کی زندگی کا تحفہ عطا کریں، ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو جناب میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پہلے ہمیں اپنے اس خطہ زمین پر جو اللہ سے وعدہ کر کے ہم نے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا، آج رب ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ آپ اس وعدے کو پورا کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی جو وعدے اللہ ابھی میں نے آپ کو گنوائے اس میں ایک وعدے کا اضافہ کر لیجئے جو اہل پاکستان نے کیا، وہ وعدے تھے جو قرآن کے اندر، یہ تو وعدہ ہم نے ہمارے بڑوں نے اللہ سے کر کے یہ ملک لیا تھا نا، کہ ہم کیا کریں گے اس میں اسلام کا عادلانہ نظام قائم کریں گے. آج ہم اس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ وہ تقاضے کیوں نہیں پورے کر رہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان کامل نہیں رکھتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان کامل رکھو. تو یہ چیزیں، اور پھر اگر کمی ہے تو اس کے لیے ذریعہ ہے اللہ کا یہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا یہ قرآن. اس کے قرآن مجید کے حقوق مانی محترم ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر سرانے میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ بتا کے ہیں، بار بار یہاں پر بیان ہوئے ہیں. آج ضرورت ہے ہم اس اصل کی طرف رجوع کریں، پلٹیں. اسی صورت میں ہماری آج کی جو مصائب اور مشکلات ہیں، اور ہمارے پڑوس میں ہندو جو دندنا رہا ہے اور ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، تبھی ہم ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. ورنہ آپ آئی ایم ایف سے کشکول جو میں جو ہے بھیک مانگ مانگ کر کبھی بھی اس طرف جو ہے اس قابل نہیں ہو سکتے ہیں کہ ان کو یہ آنکھیں دکھا سکے آگے سے. تو اس لحاظ سے اب جو ہمارا آج کا تنظیم اسلامی کا پریس ریلیز ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تنظیم اسلامی کے امیر حافظ عاقب سعید صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے ایک شدت پسند ہندو گروہ کو منظم کر کے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. مودی حکومت کے بیان کے مطابق یہ کارروائی سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق عمل میں لائی جا رہی ہے. یہ انتہا پسند سوچ بی جے پی اور آر ایس ایس کی شدت پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتی ہے جو سراسر اسلام دشمنی پر مبنی ہے اور جس کا مقصد صرف مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھے ہوئے ہے، اور بھارت میں شہریت قانون کی آڑ میں جو مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس نے بھارت کے مکروہ چہرے کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا. امیر تنظیم نے بھارت کی سیاسی قیادت کی طرف سے پاکستان کو دھمکیوں اور فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزی اور بلا اشتعال فائرنگ کی وجہ سے پاکستانی فوجی جوانوں اور معصوم شہریوں کی شہادت پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ انتہا پسند مودی حکومت کوئی فرضی ڈرامہ رچا کر یا براہ راست حملہ کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، جس کا مقصد بھارت میں انتہا پسند ہندو ووٹ بینک کو خوش کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملہ انتہا پسند مودی حکومت کی سنگین غلطی ہوگی. پاک فوج ہر قسم کے حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور پاکستان پر حملے کی صورت میں پوری پاکستانی قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس تشویشناک صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اپنی اصل کی طرف لوٹے، جو کہ آج کی گفتگو کا آپ کے سامنے موضوع تھا، اور قیام پاکستان کے وقت کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے جو خلافت راشدہ کے روشن نظام کے عین مطابق ہو، تب ہی ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ممکن ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.